اسلامی افکار کی پیشکش.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ من ولما بعد. کل اس سورت کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. اب اس سورت کی جو ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور بے انتہا مشفق ہیں. الف لام میم. ذلک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور متقیوں کے لیے ہدایت نامہ ہے. پہلی جو آیت ہے وہ ہے الف لام میم. یہ اور اس طرح کے کچھ الفاظ کچھ سورتوں کے شروع میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی سورتوں کی ابتدا اس طرح کے الفاظ سے کی گئی ہے جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں. قطع کے معنی آتے ہیں عربی میں کاٹنے کے. قطع مقطع کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کرنا، مقطعات کا مطلب وہ الفاظ جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے جاتے ہیں، الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، ملا کر نہیں پڑھتے، علم نہیں پڑھتے اس کو. الف لام میم، الف الگ کر کے، لام الگ کر کے، میم الگ کر کے، ہا میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح سے ہر لفظ کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. ایسے حروف حروف مقطعات کہلاتے ہیں. اب ان سورتوں کا مطلب کیا ہے، شروع میں لانے کی وجہ کیا ہے، اس پر علماء نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے. اتنی تفصیل کی یہاں ضرورت بھی نہیں ہے، پوری باتوں کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا مطلب کیا ہے واضح طور پر معلوم نہیں ہو سکے. اسی لیے ابتدا ہی سے بڑے بڑے مفسرین اور علماء کی رائے ہے کہ یہ حروف اللہ کا ایک راز ہے، اللہ کا خفیہ راز ہے، جس کے معنی اللہ کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں ہے. البتہ کچھ علماء نے غور کر کے اپنی اپنی سمجھ کے اعتبار سے اس کے معنی بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی اطمینان بخش تفصیل نہیں ہے اور اس پر اتفاق بھی نہیں ہے. الگ الگ لوگوں کی الگ الگ تحقیق ہے. اسی لیے معتبر علماء نے لکھا ہے کہ اگر ان الفاظ کے معنی کو جاننے کی اتنی ہی اہمیت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تفصیل بیان کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی تفصیل صحیح روایات سے پہنچی نہیں ہے. ایسے ہی بڑے بڑے جو صحابہ ہیں انہوں نے اس سلسلے میں کوئی واضح اور متعین بات بیان نہیں کی ہے. اگر ان الفاظ کے مطلب کو سمجھنے سے ایمان یا عقیدہ یا آخرت کا کوئی تعلق ہوتا تو ضرور اس کی وضاحت کی جاتی، چونکہ اس کے معنی کے سمجھنے سے ایمان یا عقیدے یا آخرت کا مسئلہ کوئی جڑا ہوا نہیں ہے، اس لیے صحابہ نے بھی اس کی تفصیل کے سلسلے میں کوئی اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس کی تفصیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ہے، بڑے بڑے اکابر صحابہ سے مروی نہیں ہے، تو ہمیں بھی اس کی تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ یہ اللہ کے نازل کردہ الفاظ ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی باتوں پر ایمان لائیں، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، یہ حروف اللہ کی طرف سے ہیں، یہ کلمات اللہ کی طرف سے ہیں، یہ باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ باقی اس کی تفصیل کیا ہے، ہر آدمی کو اس کے پیچھے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ قرآن میں ایسی کئی باتیں ہیں جو اکثر بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ انہوں نے اس کو سیکھا نہیں، غور نہیں کیا۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں بڑے بڑے صحابہ کو بھی پورے طور پر سمجھ میں نہ آئے، تو اس سے نہ ان کے ایمان میں کوئی کمی آئی، نہ قرآن کی سچائی پر کوئی حرف آیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ میری اپنی کوتاہی ہے، اس میں قرآن کی کوئی کوتاہی نہیں۔ بہت سی چیزیں دنیا میں ایسی ہیں، کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کی سمجھ میں وہ چیزیں آتی نہیں ہیں۔ بہت سے سائنسی مسائل ہیں، 90% دنیا کے لوگ جانتے نہیں ان کو، لیکن بڑے بڑے سائنسدان اس کی تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں تو آتی نہیں ہے ان کی باتیں، لیکن انہوں نے کہا ہے ہم مان لیتے ہیں۔ تو یہی حال ہے، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ اللہ کی باتوں کے سامنے انسان اپنا سر جھکائے، چاہے اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کی اپنی سمجھ کو اپنا معیار نہ بنائیں، بلکہ اللہ کی باتوں کو معیار بنائیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں اس پر عمل کریں، سمجھ میں نہ آئے تو اللہ کی بات سمجھ کر ہم اس پر ایمان لائیں۔ اس لیے کہ کسی انسان کی سمجھ یہ یا اس کی عقل کل نہیں ہو سکتی، یا کسی کی سمجھ آخری اور انتہا نہیں ہو سکتی کہ اس کی سمجھ میں ہر بات آ سکے، اس کی عقل میں ہر بات آ سکے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ شاید اسی لیے قرآن میں اس طرح کے الفاظ رکھے گئے ہیں کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے۔ بعض لوگوں نے اس کی وجہ یہ بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے عربوں کو چیلنج دیا، ان کو اپنی عربی دانی پر بڑا ناز تھا کہ ہم سے زیادہ زبان آور کوئی نہیں، زبان سے واقف کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا زبان آور کوئی نہیں ہے، یہ ان کا زعم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے الفابیٹ میں، انہی کے حروف تہجی میں کچھ ایسے الفاظ ان کے سامنے پیش کیے اور ان سے کہا کہ اس کے معنی بتائیے، وہ بتا نہیں پائے، اس سے ان کی کمزوری اور بے بسی ثابت ہو گئی۔ ان کو یہ ثابت کروانا تھا کہ عربی زبان کے الفاظ ہونے کے باوجود آپ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جس کا مطلب آپ کو معلوم نہیں ہے، اس لیے آپ کو اپنی عربی دانی پر فخر کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تیسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ قرآن کے الفاظ اس کو پڑھنے پر بھی ثواب ہیں، معنی سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن قرآن ہم پڑھیں گے اس پر ثواب ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو فضیلت بیان کی اور کہا کہ ہر حرف پر 10 نیکی ہے، تو اس میں کہا کہ لا اقول الف لام حرف، الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ کہا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو ہر حرف پر 10 نیکی ہے۔ تو مثال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ سے دی جس کے معنی بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس سے یہی بتانا مقصود ہے کہ قرآن کے الفاظ آدمی سمجھ کر پڑھے یا بے سمجھے پڑھے، اس کو ثواب بہرحال ملے گا اگر وہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے۔ تو اسی لیے کچھ سورتوں کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے الفاظ سے کی ہے۔ پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک کا مطلب، ذالک کا لفظ اس کے معنی آتے ہیں وہ، اشارہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ہاذا کہتے ہیں یہ، ذالک کہتے ہیں وہ۔ اب یہ دونوں الفاظ ایک قریب کی چیز بتانے کے لیے، دور کی چیز بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، بعض مرتبہ اس کے الٹا بھی ہوتا ہے، ذالک قریب کی چیز بتانے کے لیے بھی آتا ہے، ہاذا دور کی چیز بتانے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، عربوں میں اس کا استعمال ہے۔ اسی طرح سے عام طور پر جو ذالک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، پہلے کسی چیز کا تذکرہ گزر چکا ہے یا دماغ میں پہلے سے کوئی چیز موجود ہے جس کا علم ہے، اسی کے مطابق بیان کیا تو ذالک کہتے ہیں، اور ہاذا آگے چل کر اگر اس کا تذکرہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ہاذا کا لفظ استعمال ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں کہا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے دوسری کتابوں میں بھی کہا گیا تھا کہ ان پر ایک کتاب نازل ہوگی، اللہ کے نبی کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ پر کتاب نازل ہوگی، تو پہلے سے چونکہ علم تھا اس لیے کہا ذالک الکتاب، جس کتاب کے بارے میں وعدہ کیا تھا یہی وہ کتاب ہے۔ کتاب کا مطلب جو چیزیں تحریر کی گئی ہو اس کو کتاب کہتے ہیں، لکھی ہوئی چیزوں کو کتاب کہتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کتاب کا لفظ لا کر اللہ نے بتا دیا کہ یہ کتاب، قرآن کی آیات ایسی نہیں ہے کہ اس کو محض پڑھا اور یاد رکھا جائے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو باقاعدہ تحریری طور پر بھی موجود ہے، اللہ کے پاس بھی موجود ہے اور دنیا میں بھی اس کی تحریر کا انتظام ہوگا اور تحریر کے ذریعے سے اس کو محفوظ رکھا جائے گا۔ اس لیے کتاب کا لفظ استعمال کیا اور کہا لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ کوئی شک نہیں کا مطلب کیا؟ ایک تو یہ کہ اس کتاب کے، ریب کہتے ہیں شک کو، لا کہتے ہیں نہیں، لا ریب کوئی شک نہیں، فیہ کا مطلب اس میں، یعنی اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اپنی طرف سے نازل ہونے کے اتنے دلائل قرآن میں دیے ہیں کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کھلم کھلا چیلنج دیا۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اگر ہم نے جو نازل کیا اس کے بارے میں تمہیں شک ہے تو آپ اس طرح کی کوئی صورت لے آئیے۔ کُلَّم کُلَّ، اللہ نے چیلنج دیا، کب چیلنج دے سکتا ہے؟ جب یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہوگی، انسانی کتاب ہوگی تو انسان اس کو چیلنج نہیں دے سکتا۔ ایسی بہت سی چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ آج 1400 سال کے بعد اس کی تحقیق ہو رہی ہے، اس کی ایک تحقیق پر بھی کوئی آج تک انگلی نہیں اٹھا نہیں سکا کہ یہ قرآن میں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کی تحقیق غلط ہے۔ آج تک ایک محقق بھی، ایک سائنٹسٹ بھی قرآن کی بیان کردہ چیزوں پر انگلی نہیں اٹھا سکا، بلکہ آج کی سائنس بہت سی وہ چیزیں جو قرآن میں ہیں اس پر تحقیق کر کے حقیقت تک پہنچ رہی ہے۔ تو اس لیے اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ اس قرآن میں جو باتیں بیان کی گئی وہ یقینی ہیں، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا میں اب سائنس تحقیق کرتے ہیں یا دوسرا کوئی تحقیق کرتا ہے، عام طور پر ان کی جو تحقیق ہوتی ہے وہ ظن ہوتا ہے، ان کا گمان ہوتا ہے، یقینی باتیں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ سائنس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، دوسرے علوم میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے ان کی جو تحقیق ہوتی ہے، ان کا جو سرچ ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، وہ ان کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، ان کے خیال کے مطابق ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ حقیقت بھی وہ ہوں، اس لیے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ بعد میں دوسرا آتا ہے، وہ اپنی دوسری تحقیق، دوسرا سرچ بیان کرتا ہے۔ لیکن قرآن ایسی چیز ہے کہ جس کی ہر بات یقینی ہے، اللہ نے جو بتایا ہے ہر بات حرف آخر ہے، اس پہ کسی طرح کی کوئی شک نہیں کر سکتا، شک کی گنجائش بھی نہیں، خالی گمان یا خیالات نہیں ہے، بالکل حقیقت اور تحقیقی چیز ہے، اس لیے کہا لا ریب فیہ ہدل للمتقین. ہدا کہتے ہیں ہدایت، رہبری، راہ راست کو دکھانے والی چیز. کہا کہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، صحیح راہ دکھلانے والی کتاب ہے، رہبری کرنے والی کتاب ہے، لیکن للمتقین کا. متقی کون ہے؟ جو گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ کی پوری طرح سے اطاعت کی کوشش کرتا ہے، یعنی اللہ کے احکام کو مان کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تقویٰ بچنے کو کہتے ہیں، دور رہنے کو کہتے ہیں. تو اللہ وہ بندہ جو اللہ کے عذاب سے دور رہنے کے لیے اللہ کی اطاعت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے اور غلط چیزوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، تو وہ متقی کہلاتا ہے. قرآن نے کہا کہ اس کتاب کے اندر ہدایت ہے، یعنی اس سے حقیقت میں فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، ورنہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت کے لیے آیا ہے. ہدل للناس کہا، سب کے لیے اس میں ہدایت ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو دل سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جو اپنے دل کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک اور صاف رکھتا ہے، تکبر سے، شک شکوک اور شبہات سے، غلط فکروں سے اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، اللہ سے ڈر کر، اللہ سے نافرمانی سے بچ کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس کو اس قرآن سے فائدہ ہوتا ہے، وہ اس قرآن کے پیغام سے فائدہ اٹھاتا ہے. ورنہ اکثر لوگ سنتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. خود قرآن نے کہا کہ ہم نے قرآن میں ایسی چیزیں نازل کی ہیں جس میں مومنوں کے لیے شفا ہے، تسلی کا سامان ہے، اور رحمت للمؤمنین، کے لیے رحمت کا سامان ہے، لیکن وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کا تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے، وہ تو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. کہا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں اور غیب سے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ورنہ قرآن کے اندر تو سب کو فائدہ دینے کی صلاحیت ہے، جیسے بارش ہوتی ہے تو ہر زمین پر بارش ہوتی ہے، لیکن فائدہ وہ زمین اٹھاتی ہے جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، ورنہ پانی پڑا رہتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. بنجر علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، پتھریلی زمین ہے، پانی رہتا ہے کوئی درخت نہیں اگتا ہے، اس میں پانی کی کمزوری نہیں ہے، اس زمین کی کمزوری ہے. ایسے ہی ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، اس کو ٹیسٹی کھانا کھلائیے، اس کو لذت ملتی نہیں، اس سے وہ اس کے لیے ہضم نہیں ہوتا ہے، اس میں کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، کھانے والے کی کمی ہے کہ اس کو بیمار ہے، اس کا ہاضمہ کمزور ہے، اس کی زبان کا ٹیسٹ نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کھانے سے اس کو کوئی لذت نہیں مل رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کبھی کبھی بدہضمی کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. یہ اس کی اپنی ذات کی کمزوری ہے، اس کھانے کی کمزوری نہیں ہے. ایسے ہی اس قرآن سے اگر گمراہ لوگ، نافرمان لوگ اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ ان کی غلطی ہے، ان کے اخلاص کی نہ ہونے کی دلیل ہے، ان کے دل کے اندر صلاحیت کے نہ ہونے کی دلیل ہے. ورنہ قرآن تو سب کے لیے آیا ہے، لیکن فائدہ اٹھاتے کون ہیں؟ جن کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. وہ یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس قرآن کے بارے میں ایک تو کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، اس کی ہر بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، اور دوسری چیز اس قرآن سے ہمیں رہبری حاصل کرنی چاہیے، تیسری چیز ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے ہم محروم ہو سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی، سرکشی، شکوک اور شبہات، تکبر، ہٹ درمی، ایسی چیزوں سے ہم بچیں گے تب اللہ کی طرف سے صحیح ہدایت ہمیں ملے گی. اللہ توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا.